ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا یہ شو متفرق سوالات پر مبنی ہے. مختلف قسم کے کوئسچنز ہیں، زکوٰۃ سے متعلق، سود سے متعلق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا وہ جو پروسیجر تھا، جو طریقہ کار تھا، قانون دعوت سے متعلق بھی کچھ سوالات میرے سامنے یہاں موجود ہیں. میرے ساتھ یہاں پر مختلف شرکاء بھی موجود ہیں. جاوید صاحب کے سامنے پہلا سوال جو میں رکھنے جا رہا ہوں وہ اتمام حجت سے متعلق ہے، قانون اتمام حجت سے متعلق. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، قانون اتمام حجت کے ذیل میں ایک سوال ان کا یہ ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی اور لوگوں پہ حجت تمام کر دی، اس کے بعد ان کو سزا سنائی گئی، ان کو سزا دی گئی. اب ایک شخص جو کفر پر قائم ہے، اس کو سزائے موت سنا دینا، کیا یہ جبر نہیں ہے؟ اگر یہ جبر نہیں ہے تو پھر جبر کی تعریف کیا ہے؟ کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جبر کسی پر بھی نہیں ہوگا.
اگر جزا و سزا جبر ہے تو پھر تو قیامت میں بھی نہیں ہونی چاہیے.
قیامت کا تو معاملہ الگ ہے نا، دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ
قیامت کا معاملہ کیوں الگ ہے؟ اسی اصول پر الگ ہے نا کہ آپ کی مہلت ختم ہو گئی.
جی، مہلت ختم.
زندگی تو جیسے ہی میرے پروردگار نے مجھے زندگی دی شروع ہو گئی.
ٹھیک ہے.
جیسے ہی مجھے زندگی دی گئی، میں کچھ نہیں تھا نا انسان کی حیثیت سے، میرے پروردگار نے مجھے زندگی دی، زندگی شروع ہو گئی. میری زندگی کی آخری حد کیا ہے؟ موت نہیں ہے، ابدی زندگی. میرے لیے مہلت کا زمانہ ہے اس دنیا میں حیات و موت کے درمیان. ایسا ہی ہے نا؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہے مجھے. یہ مہلت پیغمبر کے زمین پر آنے کے بعد ایک خاص وقت پہ ختم کر دی جاتی ہے.
ٹھیک.
تو مہلت جب ختم ہو جاتی ہے تو جزا و سزا شروع ہو جاتی ہے،
خواہ وہ اس دنیا میں ہی ہو.
اب اس دنیا میں ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ مہلت دی ہوئی ہے. یعنی یہ مہلت جو ہے، یہ کسی قانون قدرت نے نہیں دی مجھ کو، میرے پروردگار نے دی ہے. تو اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتے ہیں وہاں ہوتا کیا ہے. یعنی زمین و آسمان کا پروردگار براہ راست کنٹرول سنبھال لیتا ہے، اللہ کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ذریعے سے پیغام پہنچا دیا جاتا ہے، حجت پوری ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا فیصلہ کرتے ہیں. یہی فیصلہ آپ دیکھیے حضرت لوط کی قوم کے بارے میں کیا گیا، یہی حضرت صالح کی قوم کے بارے میں کیا گیا. وہاں کیا کیا گیا؟ وہاں بھی ایمان کی مہلت دی گئی ہے، 3 دن 5 دن 10 دن مہلت دی گئی ہے کہ اس میں ایمان لے آؤ ورنہ تازیانہ برسے گا. فرق صرف اتنا ہے کہ موت کی سزا دینی کس نے ہے، وہاں فرشتوں کے ذریعے سے دی گئی، یہاں انسانوں کو حکم دیا گیا کہ دے دو. تو یہ جزا و سزا ہے، مہلت ختم ہو گئی ہے. اب مہلت کے بعد تو سزا ہونی ہے یا جزا ہونی ہے؟
گویا یہ جو جبر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ مہلت سے پہلے کے
عرصہ
لیے،
مہلت کے،
مہلت کے اندر.
یعنی جب تک خدا نے موقع دیا ہے اس وقت تک کوئی جبر نہیں.
ٹھیک.
وہ تو آپ قرآن میں ذرا پڑھیے کہ جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی تو پھر فرشتے گھسیٹتے ہوئے لائیں گے.
صحیح.
تو پھر جزا ہونی ہے، پھر سزا ہونی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ وہ جزا و سزا جو سب کے لیے قیامت میں ہونی ہے، وہ رسول کے منکرین کے لیے دنیا میں شروع ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا، ان کا دوسرا کوشچن اسی ذیل میں ہے. آپ نے ابھی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاص وقت تک مہلت دی گئی، اس کے بعد جو ہے وہ تازیانہ برسایا گیا. تو وہ سوال ان کا یہ ہے کہ وہ جو خاص وقت تھا وہ کیا اس دن ختم ہو گیا جس دن یہ آخری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یا اس کی کوئی خاص تاریخ ہے جو آپ بتا سکیں؟
اس دن ختم ہوئی جس دن سورہ توبہ میں 4 مہینے کی مہلت ختم ہوئی، اس دن ختم ہو گئی. اس کے بعد جو موقع دیا گیا وہ دو چیزیں تھیں. ایک یہ کہ جن لوگوں تک یہ اعلان پہنچانا ابھی ممکن نہیں ہے، ان کو حج اکبر تک مہلت مل گئی.
ٹھیک ہے.
اس میں بتا دیا گیا کہ وہ اذان مل اللہ الی الناس یوم الحج الاکبر، یہ مہلتیں ہی تو بتائی جا رہی ہیں، تاریخیں بتائی جا رہی ہیں. نہیں، پہلے 4 مہینے کی مہلت دی گئی. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ریڈیو نہیں تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا، دور دراز علاقے تھے. ایک ہی موقع تھا جس میں اعلان عام کیا جا سکتا تھا،
وہ حج اکبر،
وہ حج اکبر تھا. تو وہ دیے گئے. حج اکبر کے بعد پھر مزید 50 دن دیے گئے. تو قرآن نے کہا فَإِذِن سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یعنی اس وقت چونکہ 10 ذوالحج ہوگی جب اعلان کیا جائے گا، تو اس کے بعد ایک حرام مہینہ آ رہا ہے. 30 دن اس کے اور 20 دن رہے، تو 50 دن کی مزید مہلت گئی. پھر کہا گیا فَإِذِن سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جس دن یہ حرام مہینے ختم ہوں گے یعنی محرم کی آخری تاریخ، تو مزید مہلت دے دی گئی. اس میں ایک اور مہلت بھی دی گئی، وہ یہ کہ یہ سب جب دار و گیر جزا و سزا شروع ہو گئی تو اس میں ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ جی مجھ تک تو دعوت پہنچی نہیں، اس کے بارے میں بھی استثناء بیان کیا گیا. تو یہ سب کچھ قرآن نے بیان کر دیا ہے. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ کتاب الہی ہمارے تدبر کا موضوع ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے تو تاریخیں پوچھ رہے ہیں مجھ سے. یہ تاریخیں تو قرآن میں لکھی ہوئی موجود ہیں ساری کی ساری. یہ کیا ہوا ہے؟ چار مہینے، پھر اس کے بعد حج اکبر کے موقع پر اعلان عام، اس کے بعد حج اکبر کے بعد مزید 50 دن، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آخری سزا دے دیجیے.
ٹھیک ہے.
ہمارے ہاں اکثر علماء جو زکوٰۃ کا نصاب بیان کرتے ہیں وہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی بیان کرتے ہیں. اب موجودہ زمانے میں 52 تولے چاندی جو ہے نا وہ تقریباً تولے سے بھی کم میں بنتی ہے، تو یہ کس طرح بیان کر دیتے ہیں؟
میرے نزدیک تو جو نصاب ہے یہ ایگزمپشن ہے بنیادی طور پر، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے ایگزمپٹ کیا ہے بعض چیزوں کو، تو نصاب بھی یہی چیز ہے. اور چاندی ہی کو حضور نے نصاب مقرر کیا تھا، 52.5 تولے کے قریب چاندی تھی جس کو آپ نے کہا کہ اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں لوں گا میں. چاندی کو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کو لوگوں نے اس زمانے میں سونے کی قیمت سے متبادل رکھا، تو یہ وہ سونا چلا آ رہا ہے، تو اصل چاندی ہے اس میں. لہذا چاندی ہی حضور کا چاندی سونے کے بارے میں مقرر کردہ نصاب چاندی ہے. باقی جو چیزیں نئی پیدا ہو گئی ہیں ان کے بارے میں اجتہادی طور پر ہم نصاب مقرر کریں گے، حکومتیں نصاب مقرر کریں گی. سونے چاندی کے لیے حضور کے زمانے کا نصاب چلا رہا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ ایگزمپشن ہے اصل میں.
لیکن یہ علماء جو اب بیان کرتے ہیں 7.5 تولہ، تو کیا وہ نہیں اس کو فرق کرتے ہیں؟
نہیں، وہ تبادلہ کیا گیا ہے اصل میں، یعنی وہ کوئی نصاب الگ سے نہیں،
اصل نصاب چاندی ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں
خمسہ تو اواق کے الفاظ ہیں، چاندی ہے جو نصاب مقرر کی گئی. چاندی کو سونے میں اس زمانے کی قیمت کے لحاظ سے بدلا گیا تھا.
اچھا جاوید صاحب، اسی سوال سے ایک یہاں پر ملتا جلتا سوال ہے کہ چاندی جو آپ فرما رہے ہیں 52.5 تولہ یا جو 52 تولہ چاندی، آج ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی بہت سارے سفید پوش افراد ایسے ہیں، بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جن کی اگر کل اثاثہ لیا جائے تو وہ شاید 52 تولہ چاندی سے زیادہ ہوگا، لیکن پھر بھی وہ اتنے مفلوق الحال ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، بلکہ شاید ان کو زکوٰۃ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ پریکٹیکلی ایسے بہت سارے موجود ہیں گھرانے.
نہیں، کل اثاثے سے کیا مراد ہے؟ یہ تو سونے چاندی کا نصاب ہے نا.
نہیں،
باقی چیزوں کے بارے میں تو آپ بتائیے نا، کس چیز پہ آپ لینے چاہ رہے ہیں وہ اس کو پریکٹیکل کیجئے. گھر کے سامان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ذاتی استعمال کی کسی چیز پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، عوامل پیداوار پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تو اب آپ بتائیے کہ کس چیز پر لے جا رہے ہیں، تو پھر میں سوال کا جواب دوں. یہ چاندی چونکہ بہرحال عام استعمال کے زیورات سے زیادہ ہوتی ہے، عام استعمال کے جو زیورات ہیں جو عورتیں پہنتی ہیں عام طور پر،
ان کو بھی نکال،
وہ بھی ذاتی استعمال، اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے.
ٹھیک.
تو اگر اس کے بعد آپ کے پاس کوئی چاندی موجود ہے تو کوئی آپ لمٹ مقرر کریں گے نا، کیونکہ اس زمانے میں سونا اور چاندی ہی دولت ہوتی تھی جو لوگ گھر میں رکھتے تھے. تو آج کے زمانے میں آپ کے پاس کرنسی نوٹ ہوں گے یا اور کوئی چیز ہوگی، اس کے نصابات ہم مقرر کریں گے.
جی جناب.
سر، ماں کا اور بیٹے کا رشتہ یا بیٹی کا رشتہ ایسا ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اولاد جتنی مرضی نافرمانی کرے ماں باپ کی، لیکن ایونچولی اگر صدقے دل سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ نے ماں کا مزاج کچھ ایسا تخلیق کیا ہے کہ وہ اولاد کو معاف کر دیتی ہے، اور کچھ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بھی ایسا ہی ہے کہ معاف ہی کر دینا چاہیے. تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات خود انسان سے، ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے، وہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ سب کو یا جو بھی اس کے نافرمان لوگ ہیں ان کو ایک دائمی عذاب یا عذاب دے گا قیامت کے بعد؟
تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات اس کا مطلب ہے سنی نہیں. کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر و یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک. میرے مقابل میں آ کے لوگوں کو شریک ٹھہرانے کی جسارت مت کرنا، یہ معافی کے قابل نہیں ہے. اس کے نیچے جو کچھ بھی ہے جب چاہوں گا معاف کر دوں، وہاں بھی معافی، لیکن اپنے آپ کو معافی کا مستحق بنائیے. اگر ماں کا گریبان پکڑے رکھیں گے تو وہ بھی نہیں کرے گی معاف. تو سرکشی اختیار نہیں کرنی چاہیے. اللہ بھی بہت معاف کرنے والے ہیں. وہ تو کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنا، بے پرواہی اختیار کرنا، یہ ناقابل معافی جرم ہے. اس کو استکبار کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ کوئی مستکبر، تکبر کرنے والا اللہ کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے.
ٹھیک.
حتی یلجل جمل فی سمل خیات.
جاوید صاحب یہ کوشچن ہے, یہ ایک صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد میں جب جاتا ہوں اپنے بچے کو لے کے جاتا ہوں اور اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں تو عام طور پر وہاں کے امام صاحب کہتے ہیں بچوں کو پیچھے کر دیں, اور بچے پیچھے جاتے ہیں تو مجھے بھی ایک خدشہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہیں چلا نہ جائے یا شرارت کرتے ہیں, اور جب امام صاحب سے اس بات میں بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی الگ صفیں بنائی تھیں, عورتوں کی الگ بنائی تھیں, لہٰذا وہ بچوں کو پیچھے کر دیتے ہیں, اس کی وجہ سے میں بھی نماز ادا نہیں کر سکتا. آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں.
یہ وہی المیہ ہے, یعنی ایک ہوتا ہے دین اور ایک چیز یہ ہے کہ حالات کے لحاظ سے آپ کچھ تدبیریں اختیار کرتے ہیں نظم و نسق کے لیے. مثلا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی, تو مسجد بنانا یہ تو دین تھا, لیکن مسجد کیسی بنائی جائے, اس میں محراب ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے,
خانہ ہونا چاہیے نہیں,
یہ تدبیر کی چیزیں ہیں. اب مدینہ ایک چھوٹی سی بستی ہے, اس کے اندر آپ صف بندی کا کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں, یعنی محفوظ ہیں لوگ. آج کل کا زمانہ ایسا نہیں ہے, والدین کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں. یہ کوئی دین کا حکم نہیں ہے, یہ تدبیری نوعیت کی چیز ہے. آپ یہ دیکھیے, یہی تدبیری نوعیت کی چیز جو ہے یہ حرم میں ممکن نہیں ہوتی. آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں, اچانک نماز کھڑی ہو جاتی ہے. میں نے تو حرم میں یعنی عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو کے, بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی, کوئی معنی نہیں ہوتا اس میں. تو یہ تدبیری چیزوں کو دین بنا نہیں لینا چاہیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں ایسے دسیوں لوگوں سے ملا ہوں جو بڑے ہوئے اور ان کے الحاد کی وجہ مسجد میں پڑھنے والی ڈانٹ ہو گئی.
یہ ایٹیٹیوڈ تھا صحیح,
الحاد کی وجہ یہ بن گئی. تو ہمارے علماء کو, ہمارے ائمہ مساجد کو ذرا بلند ہو کے سوچنا چاہیے کہ کیا چیزیں دین ہیں, کیا چیزیں کلچر ہوتی ہیں, کیا چیزیں تدبیر ہوتی ہیں, ان کے معاملے میں اپنے زمانے اپنے حالات کا رعایت کرنی چاہیے. میں ایک ایسی بستی میں رہتا رہا ہوں کہ جہاں ہمارے بچے اگر باہر سڑک کے اوپر نکلیں اور وہ اطمینان کے ساتھ پھرتے رہے تو معلوم ہے کہ وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے. کیا یہ پاکستان کی ہر گلی میں ہے؟
نہیں.
تو اس لیے حالات کا لحاظ کرتے ہوئے آپ جامع مسجد میں جاتے ہیں, آپ بچے کو لے گئے, اور بچوں کو کیوں نہ لے جایا جائے, اس لیے کہ بچے آج نہیں جائیں گے ہمارے ساتھ. یہ ٹھیک ہے کہ ہر آدمی کو لحاظ کرنا چاہیے, بچہ اس عمر میں ہو کہ جس میں وہ کچھ سمجھتا ہو. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ شیرخوار بچوں کو لے کے چلے جائیں گے. تو اگر بچہ کچھ سمجھتا ہے, وہ دھیان سے اپنی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتوں نے بچے, یعنی خود آپ نے فرمایا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں.
صحیح.
ان چیزوں کا لحاظ کرنا, شفقت کے ساتھ پیش آنا. آج کے زمانے میں آپ اگر یہ کہیں کہ جی فلاں جگہ بچوں کو کھڑا کر دیجئے, بھائی آدمی کے نماز میں وہ بچے ہی کو دیکھتا رہے گا.
یہ سب کہا جاتا ہے کہ رمضان میں جو بھی عمل کرتا ہے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے, اور گناہ جو نا وہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کمی کوتاہیاں اس کی تلافی ہو جاتی ہے. اب جو معاملات حقوق العباد لوگوں کے ساتھ کمی کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں, کیا ان کی معافی یا ان کے لیے تلافی کرنی پڑے گی؟
حقوق العباد کی یہ معافی اس طرح نہیں ہوتی. یہ معافی کی سب بشارتیں اللہ تعالیٰ سے متعلق باتوں میں ہیں. یعنی وہ کوتاہیاں جو کسی عبادت میں ہو گئیں, وہ کوتاہیاں جو بندے اور خدا کے درمیان بہت سے معاملات ہیں ان میں ہو گئیں, تو ان کی معافی کی آپ توقع کر سکتے ہیں. وہ بہت رحیم کریم ہیں, وہ بعض اوقات جمعہ پڑھنے سے معاف ہو جاتی ہیں, روزہ رکھنے سے معاف ہو جاتی ہیں, عمرے سے معاف ہو جاتی ہیں. جو کہا ہے نا کہ آدمی عمرہ کرے حج کرے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو یہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہوتے ہیں. وہ گناہ جس میں بندے کا حق تلف ہو گیا یا بندے کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, ان میں اللہ تعالیٰ سے تو معافی مانگنی ہے, اس بندے سے معافی مانگنی ضروری ہے. اور اگر آپ نے اس کا کوئی حق مارا ہے تو اس کی تلافی ضروری ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی غریب عورت کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہوا ہے, اب آپ نے کہا کہ اس پلاٹ کے اوپر قبضہ تو برقرار رہے گا, عمرے کر کے میں معافی مانگنے جا رہا ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں آپ کو تلافی کرنی ہے. اور یہ تلافی کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے, اس لیے کہ جب قیامت میں ہم پیش ہوں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے تو آپ یعنی یہی توقع کریں کہ وہ ہمارے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. ہم میں سے کون ہے کہ جو خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے؟ صرف رحمت کی توقع ہے جس پر ہم سب جی رہے ہیں. لیکن بندہ, کیا بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف تو درگزر کرے گا؟ وہ تو کھڑا ہو جائے گا اس موقع کے اوپر. جس کے ساتھ زیادتی کیا, جس کا حق مارا ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس موقع پر آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی, اور اس کی برائیاں لینی پڑیں گی کیونکہ لین دین اور ہو نہیں سکتا کوئی. تو اس لیے آدرہ کرم حقوق العباد کو دنیا میں معاف کرائیے. اگر تلافی کا موقع ہے تو تلافی کیجیے. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو عبادات سے معاف ہوتی ہیں. عبادات سے اللہ تعالیٰ سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ معاف ہوتی ہیں.
ٹھیک جی جناب, آپ کا کوشچن.
میں قضا نماز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قضا نماز کی اجر جو ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ جو ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں. میں اپنے بارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جیسے قرض کیا کہ میں نے نمازیں بہت دیر سے شروع کی ہیں, تو میں فجر کی نماز 12 نمازیں روزانہ پڑھتا ہوں قضا کی, یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر اللہ نے مجھے اجازت دی تو 5-6 سال میں میری ساری زندگی کی قضائیں پوری ہو جائیں گی کم از کم فجر کی. تو کیا یہ قضا نماز اور جو ہم روزانہ نماز روٹین میں پڑھتے ہیں ان کا اجر ایک ہے یا کوئی فرق ہے؟
سوال بہت اچھا ہے. آپ کے خیال میں اگر اس کا جواب دینے کے لیے کہا جائے تو عام طور پر کیا جواب ملے گا؟
عام طور پر کیا جواب ملے گا؟ جواب تو یہی ہو. عام طور پر یہی سوچا جاتا ہے کہ قضاء عمری تو کرنی ہی ہے آپ کو ہر حال میں کرنی.
وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میری جو قضاء
نہیں وہ یہ ملتا ہے کہ اس کا اجر تھوڑا ہوگا, یعنی قضاء کا اجر کم ہوگا اور جو ٹائم پہ پڑی گئی ہے اس کا اجر زیادہ ہوگا.
اب اس فقیر کا جواب سنیے. سیدنا مسیح علیہ السلام نے کیا خوبصورت تمثیل بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک چرواہے کی اگر 100 بھیڑے ہیں ان میں سے ایک بھیڑ گم ہو جائے تو وہ اپنی ان بھیڑوں کو چھوڑ کر اس بھیڑ کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوتا ہے. مل جاتی ہے تو پھر اس کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیتا ہے, پھر اس سے بہت پیار کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا, خدا بھی یہی کرتا ہے. یعنی آپ کی نمازیں قضا ہوئیں, آپ نے غلطی کی کوتاہی کی, اب آپ لوٹے ہیں تو یہ حضرت مسیح کے چرواہے کی کھوئی ہوئی بھیڑ ہے, یہ خدا کو بہت عزیز ہے. اس لیے آپ کا اس اہتمام سے قضا نماز پڑھنا یہ اس نماز سے کہیں زیادہ باعث اجر ہو جائے گا انشاءاللہ, مطمئن رہیے اس بات.
جی آپ کا سوال.
ڈاکٹر صاحب وہ گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد پاک ہے وہ بڑا اس میں کیٹیگوریکل ہے کہ انسانی جسم میں ایک ایسا عضو ہے, گوشت کے لوتھڑے سے بھی تعبیر کیا گیا ہے, کہ جو صحیح ہے تو سارا جسد جو ہے وہ صالح ہے ورنہ نہیں. اور اسے کہا آپ نے فرمایا کہ وہ قلب ہے, اور آپ نے 3 مرتبہ اسے فرمایا. اللہ تعالیٰ خود بھی قلب کے بارے میں کافی کچھ کہتا ہے, اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے تو لوگوں باز رہا کرو گناہوں سے. تو ہمارے ہاں بھی ہم ڈاکٹرز کو سنتے ہیں کہ جب تک یہ ہارٹ بلڈ کو پمپ کرتا رہتا ہے انسانی زندگی قائم رہتی ہے, اور جیسے ہی یہ سیز کرتا ہے تو انسانی زندگی چلی جاتی ہے. تو یوں لگتا ہے کہ بظاہر یہ ہیومن اناٹمی میں جو ایک آرگن ہے ہارٹ, یہ وہی چیز ہے, اور چونکہ بہت وہ امپورٹنٹ ہے. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ وائٹل آرگنز ہارٹ کے علاوہ بھی ہیں, البتہ ہارٹ پھر بھی رہتا ہے. ہم اکثر یہ بھی سنتے ہیں کہ میرے قلب میں یہ خیال پیدا ہوا, میرے دل میں خیال پیدا ہوا, لیکن عموماً پھر یہ سنتے ہیں نفسیات میں کہ خیال تو ذہن میں پیدا ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلب سے جو مراد لیا ہے وہ واقعی وہ ہیومن اناٹمی ہے یا وہ کوئی اور چیز ہے؟
یہ انسان کی اصل شخصیت کے مکان کا ذکر ہے.
مکان
یعنی ہماری جو شخصیت ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جس کو ہم جسم کہتے ہیں یا قالب کہتے ہیں. یہ پانی مٹی کے آمیز سے تیار ہوا ہے, اب بھی ایسا ہی تیار ہوتا ہے, صرف اس کی صورت بدل گئی ہے. یعنی وہی سارے عناصر اب سبزی گوشت اس صورت میں اندر جاتے ہیں, ایک فیکٹری ان کو پروسیس کرتی ہے اور اس کے بعد وہ عمل شروع ہو جاتا ہے. اس سے کیا چیز بنتی ہے؟ اس سے جسم بنتا ہے.
جسم
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور قرآن میں اس کو وضاحت سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جسم بننے کا عمل جس وقت مکمل اس وقت ہوا تھا, اس کا تصویہ ہو گیا تھا, یعنی جسم کی تکمیل ہو گئی, حیوانی وجود مکمل ہو گیا. اس کے بعد میں نے نفخ کے ذریعے سے انسانی شخصیت دی تھی, اب بھی یہی ہوتا ہے. یعنی 120 دن میں کم و بیش انسان کا قالب تیار ہو جاتا ہے, یعنی اس کی جو جسمانی ساخت ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے. جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اب اس کے بعد نفخ روح ہو کے شخصیت آتی ہے. اب یہ جو شخصیت آتی ہے یہ انویزیبل ہے, غیر مرئی ہے. یعنی یہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے, اس کو میز پر نہیں لا سکتے, اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے, اس کو خوردبین کے نیچے نہیں رکھ سکتے. یہ انویزیبل ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست اب بھی دی جاتی ہے. یعنی اس کے دینے کا عمل زمین کے اجزاء سے, مٹی سے, پانی سے, نطفے سے نہیں ہوتا, اس سے قالب تیار ہوتا ہے, زندگی آ جاتی ہے. زندگی اور چیز ہے، آپ کی شخصیت جو ہے وہاں سے آتی ہے. اب یہ شخصیت جو ہے یہ آپ کے اندر پھونکی جائے گی، یہ ایک مٹی پانی کا بنا ہوا قالب ہے، اس میں وہ کون سی جگہ ہے، کون سا مکان ہے جس میں یہ شخصیت آ جاتی ہے، ارتکاز کرتی ہے، وہ قلب ہے، وہ ہے دل. تو اس وجہ سے آپ کی شخصیت کا مکان یہ ہے. یہاں سے کوئی مرئی چیز، سائنسی چیز پروسیس نہیں ہو رہی، وہ غیر مرئی شخصیت یہاں مکان اس کا یہ ہے. اس لیے اس کو بدل دیں تو ایسے ہی جیسے میں نے کرایہ کا مکان بدل لیا، سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ شخصیت نئے مکان میں آ جائے گی. تو مکان ہے یہ. یہ شخصیت جب عمل کرتی ہے، یعنی جسم سے تعلق پیدا کرتی ہے، وہ دماغ سے ہوتا ہے. اس لیے جب آپ دیکھیں گے کہ جذبہ کہاں سے نکل رہا ہے، جب آپ دیکھیں گے علم کہاں سے نکل رہا ہے، جب آپ دیکھیں گے عقل، آپ کو نظر کہاں سے آئے گی، دماغ سے. تو اس وجہ سے جب آپ سائنسی نقطہ نظر سے جائیں گے تو دماغ پر جا کے ٹھہر جائیں گے. اس لیے کہ یہ اصل میں وہ جو کہا ہے نا قرآن مجید نے کہ ایک ملائے اعلیٰ ہے، وہ انویزیبل ہے، خدا کی سلطنت کہاں ہے ہم نہیں جانتے. ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں یہ تصور بھی کرنا کہ اس کی کوئی جہت ہے، مکان ہے، ممکن نہیں. لیکن قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جو عالم ناسوت ہے، اس کے اور اس ملکوت کی سرحد کے اوپر ایک جگہ ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. تو اصل میں دماغ کا معاملہ وہی ہے، ہماری رسائی یہیں تک ہے، ہم یہیں تک پہنچ سکتے ہیں، یہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ دماغ ختم کر دیں آپ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق اس شخصیت نے عمل یہیں سے کرنا ہے تو عمل بند ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا کہ آپ نے ایک پنکھا اتار دیا، بجلی تو موجود ہے تاروں میں، لیکن یہ ہے کہ اب عمل نہیں کرے گی. تو سائنسی طور پر تو آپ دماغ تک ہی جا سکتے ہیں، لیکن یہ خبر ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے کہ وہ مکین جو ہے وہ کس مکان میں آتا ہے، وہ یہاں آتا ہے. اس لیے الہامی تعبیرات میں دل کا ذکر ہوتا ہے، اسی لیے، کیونکہ یہ اصل میں جب دل کہا جاتا ہے تو آپ کی یہ سوچنے سمجھنے والی باشعور شخصیت کا ذکر ہے. اچھا. عمل کہاں سے کرتی ہے؟ ہاتھوں سے کرتی ہے، پاؤں سے کرتی ہے. کنٹرول کہاں سے پیدا ہونا شروع ہوتا ہے؟ وہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے.
گویا قرآن مجید جب دل کہتا ہے تو وہ اس گوشت کے لوتھڑے کو نہیں، اس شخصیت کو کہہ رہا ہے.
بالکل،
اس شخصیت کو کہہ رہا.
یہ مکان بول کر مکین کو تعبیر کیا گیا.
ٹھیک ٹھیک جی. آپ کچھ اور مزید؟
نفسیاتی سی بات ہے کہ آپ نے بھی اور کسی بھی اسکالر سے بات کریں، آپ نے بھی ابھی اشارہ کیا اپنے جسم کی طرف، تو آپ نے اس طرح کر کے یہ کہا ہے، یہ پھر وہی بات ہے کہ یہاں سے وہ،
یہ بالکل وہی بات ہے. یعنی ظاہر بات ہے کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے دی، اس کے بعد یہ دنیا کی ساری زبانوں کے اندر یہ تعبیر آ گئی. یہ ایسے ہی ہوا ہے،
ڈسیمینیشن
اسی طرح. ٹھیک. ورنہ یہ بات انسان کے لیے کوئی نیا انکشاف نہیں ہے کہ دماغ یہی پایا جاتا ہے.
دماغ یہی اور دل نہیں ہے.
یعنی یہ تو لوگ جانور بھی ذبح کرتے تو معلوم تھا دماغ کہاں پایا جاتا ہے. یہ کوئی نیا انکشاف نہیں ہوا، یہ اصل میں وہ الہام ہے جس سے بتایا گیا ہے کہ اصل شخصیت کہاں ہے، وہ یہاں ہے. اسی کو فواد کہا ہے، اسی کو قلب کہا ہے،
اسی کو قلب کہا ہے.
اور سائنسدان حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اٹھا کے کسی دوسرے کو لگا دیتے ہیں، لگا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مکین کے لیے مکان توڑ دیا، وہ نئے مکان میں بیٹھ جائے گا. پسند کرے گا بیٹھ جائے گا، نہیں پسند کرے گا تو ریجیکٹ کر دے گا. جاؤ.
جی
ذکر آیا ہے زمانے کا، فتنے کے زمانے کا، اور اس میں جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ صحیح اور غلط کی جو فرق ہے وہ کرنا بہت مشکل ہو جائے. آج اگر دیکھیں تو آج ایسے ہی نظر آتا ہے، بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں صحیح اور غلط کی تمیز کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اس سلسلے میں مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو انڈیویجول لیول پہ کیا کرنا چاہیے، اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے؟
عام مسلمان تو بالکل روشنی میں کھڑے ہیں اگر وہ صحیح رویہ اختیار کریں. اس لیے کہ کسی اور قوم کو، کسی اور گروہ کو کوئی فتنہ متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ابدی حتمی روشنی نہیں ہے. ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب موجود ہے، تو ہمیں فتنہ کیوں قریب آئے گا ہمارے؟ ہمیں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، عام آدمی کو بھی، ہمارے خواص کو بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ روشنی میں نے اتاری ہے. یہ فتنوں کے اندر بھی ہر چیز کو بالکل واضح کر دے گی. تو ہمارے ہاں چونکہ کتاب اللہ کو یہ حیثیت نہ ہمارے علم میں ملتی ہے نہ ہمارے عمل میں ملتی ہے، پھر تو یہی ہوگا. اس لیے کہ آپ فتنوں سے روایتوں کی بنیاد پر، لوگوں کے افکار کی بنیاد پر، تاریخی چیزوں کی بنیاد پر نجات نہیں پا سکتے، ان کی دست تعبیریں ہو جائیں گی. ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کے بارے میں قرآن خود اللہ کی کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ وہ لوگوں کو دین کے معاملے میں قائم بالقسط کرنے کے لیے، لے یقوم الناس بالقسط، لوگ بالکل دین کے معاملے میں انصاف پر قائم رہیں. وہ اس لیے آئی ہے کہ لیحکم بین الناس فی مختلف فی، لوگوں کے اختلافات میں ایک اتھارٹی بن کے فیصلہ کر لے، اس لیے آئی ہے کہ وہ ایک فرقان ہے، اور اس کے بارے میں یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ فتنوں کے ہجوم میں بھی لا یاتی الباطل من بین یدہ ولا من خلفہ، باطل اس کے آگے پیچھے سے داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے فتنوں کے معاملے میں وہ قومیں گھبرائیں جن کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب موجود.
جی
ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں مسجدیں ہیں، کہیں دیوبندی ہیں، کہیں بریلوی ہیں، تو ان میں بڑا فرق ہے. جو لوگ دیوبندی ہیں تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھے تو جائز ہو جاتی ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی.
ہر مسجد اللہ کی مسجد ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے جو جگہ بنائی جائے گی اس میں ہم نماز پڑھیں گے، ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جو آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہماری نماز اس کے پیچھے ہوگی اور ہم ضرور پڑھیں گے. اور یہ جو نماز ہوگی، بھائی نماز میری ہے، میں نے پڑھی ہے، میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. یہ ٹھیک ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں تو لوگ چرچ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی بہت سے موقعوں کے اوپر جب کہا گیا لوگوں سے کہ کوئی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، تو چرچ کے دروازے کھول دیے انہوں نے. بالکل وہی جو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یعنی جب وہ وفد کے لوگ آئے ہیں تو آپ نے مسجد میں ان کو اپنی
باہر ایک ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، ایک ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، سب ایک ساتھ جماعت،
کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر مسلمان کے پیچھے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیے. باقی کسی چیز کی تعبیر میں، کسی چیز کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، یہ انسانی معاملہ ہے. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ رہا ہے، اس طریقے میں کوئی آپ دائیں بائیں سے اضافہ بھی نہ کریں، اس کے اندر تو کوئی بھی اضافہ نہیں کرتا یا کمی نہیں کرتا، اس لیے کہ نماز اذان وہ اسی طرح دی جا رہی ہے جیسے حضور کے زمانے تھی. تو نماز میں بھی جو ہم نے پڑھنی ہے جا کے، ہم تو پیچھے نماز پڑھیں گے نا، تو نماز میں بھی الحمدللہ کوئی تغیر نہیں ہوا، وہ بالکل ایک سنت ثابتہ کے طور پر قائم ہے، اسی طریقے سے پڑھائی جا رہی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے پہلے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں ذکر کرنا چاہتے ہیں یا اس طرح ہی کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے یا آپ کو اس سے اختلاف ہو کہ یہ اس موقع پر نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک دوسرا آدمی اس کے بارے میں ایک رائے دیتا ہے تو اس کو اس کا حق دینا چاہیے کہ وہ آپ سے مختلف رائے قائم کر سکتا ہے. آپ اس کی رائے کو صحیح نہیں سمجھتے، یہ آپ کا حق ہے، اور وہ اپنی رائے کو صحیح سمجھتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی غلطی نہیں ہے، تو اس کو بھی یہ کہنے کا حق دیجیے. یہ جو ہمارے ہاں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا نا کہ ہم اپنی تحقیق، اپنے نقطہ نظر کو اللہ کا الہام یا وہی سمجھ لیتے ہیں. میں نے دین کو سمجھا، مجھے ایک متواضع طالب علم کی جگہ کھڑے ہو کے بات کرنی چاہیے. میں ایک عام انسان ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے محدود علم دیا ہے، اس میں میں نے اپنی صحیح کر کے دین کو سمجھا ہے، میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں غلط سمجھ گیا ہوں، ہو سکتا ہے دوسرے آدمی کی رائے مجھ سے زیادہ صحیح ہو. تو اس وجہ سے یہ جب آپ یہ رویہ اختیار کریں گے کہ جو آپ نے کر دیا بس کر دیا. مجھ سے ابھی ایک مجلس میں لوگ سوال کر رہے تھے بدعت کے بارے میں، تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بدعت کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اپنی طرف سے دین بنانا بدعت ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. جب بھی کوئی شخص دین کی بات کرے گا تو اس سے پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ دین کوئی آپ کا فلسفہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، تو آپ بتائیے کہ یہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر و تصویب سے ثابت ہے. لازمن پوچھا جائے گا، یہ ہم میں سے ہر ایک کو پوچھنا چاہیے. لیکن قرآن مجید کی کسی آیت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کی ایک آدمی تاویل کرتا ہے، وہ میرے نزدیک تاویل غلط ہے، لیکن وہ دیانتداری کے ساتھ اس کا وہی مطلب سمجھتا ہے، اس کو بدعت نہیں کہتے. اس میں ہمارا اس سے اجتہادی اختلاف ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو آپ ذرا بات کر کے دیکھیے، یہ جو مختلف مسلمانوں کے علماء ہیں، علماء سے، عام آدمی کی میں بات نہیں کرتا، وہ بعض وقت غلط بات کر دیتا ہے. آپ بریلوی علماء سے بات کریں، آپ دیوبندی علماء سے بات کریں، آپ پہلے حدیث علماء سے بات کریں، کوئی شخص بھی یہ تصور نہیں کرتا، نہ کوئی بریلوی عالم نہ کوئی دیوبندی عالم، کہ وہ یہ کہے کہ یہ ہے تو بدعت لیکن میں کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. یعنی وہ کسی چیز کے بارے میں آپ سے مختلف رائے رکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی میں نے بریلوی علماء، اچھے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ جو بدعتیں فی الواقع ان کے نزدیک بھی بدعتیں ہیں، ان کے اوپر بڑا سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں. اس زمانے میں وہ جلیل القدر عالم کے جن سے گویا بریلوی نقطہ نظر کی ابتدا ہوئی ہے، وہ احمد رضا خان صاحب بریلوی ہیں، آپ ان کے فتاوا پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے جو عام لوگ کر ڈالتے ہیں. تو اس لیے مجھے کسی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، میرا ایک زاویہ نظر ہو سکتا ہے. جس موقع کے اوپر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے نزدیک اس آیت کی روح سے یا اس حدیث کی روح سے یہ بات نکلتی ہے، تو وہ تاویل کر رہا ہے، اپنے فہم کو بیان کر رہا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک اس کا فہم 100% غلط ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ شرک ہے یا بدعت کر رہے ہو. وہ شرک ہے میرے نزدیک، وہ نہیں مان رہا، اس کو نہیں سمجھ رہا. تو یہ موضوع بحث ہے، اس پر دوسرے کو مشرک قرار دے دینا، دوسرے کو بدعتی قرار دے دینا، یہ رویہ صحیح نہیں. اس سے فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے، اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. ایسے موقعوں کے اوپر یہی بات کہنی چاہیے کہ میرے نزدیک دلائل یہ ہیں، اس وجہ سے میں اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا. ان کے نزدیک اس کے دلائل یہ ہیں. آپ کا اطمینان ہو تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے آپ کہ جس کی بات حتمی حجت بن جائے. سب دین کے سچے طالب علم ہیں. آپ کو میرا نقطہ نظر زیادہ پسند ہے، آپ اختیار کر لیجئے، کسی دوسرے کو دوسرے کا نقطہ نظر. تو اس طرح اس مسلمان امت کو، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ 1.5 عرب ہے، یعنی جب بیان کریں گے تو سب یہی کہیں گے، اہل حدیث بھی یہی کہیں گے، بریلوی بھی یہی کہیں گے، دیوبندی بھی یہی کہیں گے، حنفی، شافعی، مالکی سب. جب آپ مزید بات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ امت تو صرف ہم ہیں، یہ ساری رسول اللہ کی امت ہے، سب ہمارے بھائی ہیں. اسی طرح علماء، اکابر لفظ استعمال کیا جاتا ہے، نہیں، دیوبندی علماء بھی میرے اکابر ہیں، بریلوی علماء بھی میرے مقابر، اس لیے کہ وہ میرے پیغمبر کے دین کے ماننے والے ہیں. اہل حدیث علماء بھی میرے اکابر ہیں، تمام ائمہ ہمارے ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں، امام شافعی ہمارے امام ہیں. امام کا مطلب یعنی ایسے جلیل القدر علماء کہ جنہوں نے کسی علم میں غیر معمولی درجہ حاصل کر لیا. وہ ائمہ پہلے بھی تھے، وہ آج بھی پیدا ہو رہے ہیں. تو اس طرح کے تمام لوگوں کو اپنے لوگ سمجھیے، ساری امت کے علماء کو اپنا اثاثہ سمجھیے، امت کے علم کو بھی اپنا اثاثہ سمجھیے. اس کو اپنے سمجھ کر اگر کہیں کوئی اختلاف ہے ضرور بیان کریں.
صحیح.
یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس چیز کو آپ غلط سمجھتے ہیں اس کو صحیح مان لیں، نہیں، غلط کو غلط کہیں گے لیکن شائستگی اور تہذیب کے ساتھ، فتوے نہیں لگائیں گے. یہ کہیں گے کہ فلاں معاملے میں فلاں عالم جو دلیل دے رہے ہیں وہ ہمارے نزدیک مضبوط نہیں ہے، یا وہ دلیل صحیح نہیں ہے، ہم اس کے مقابل میں یہ رائے رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں میں بہت سے معاملات میں علماء کی آرا سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی ان کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی دین کے معاملے میں دیانت سے کام نہیں لے رہے. انہوں نے جس طرح سمجھا وہ بیان کر رہے ہیں، جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں.
جی
سر، میرا سوال ہے دعوت کے متعلق، کہ جو دعوت ہے یہ اپنے اپنے دائرہ کار میں، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت دی ہے حکمت کے ساتھ دعوت دینے کی. یہ حکمت کیا چیز ہے؟ یعنی ہمیں پتا تو ہے لیکن پن پوائنٹ کر کے وہ کیا چیزیں ہیں بنیادی جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے؟
حکمت کا لفظ قرآن مجید میں 2 مفاہیم میں آیا ہے. ایک وہ کانٹینٹ جو دین کی بنیاد کو واضح کرتا ہے، جیسے عقائد، ایمانیات، اخلاق، یہ اصل ہے، اس کو بھی قرآن حکمت کہتا ہے. اور حکمت اس طریقے کو بھی کہتا ہے کہ جس سے کوئی بات دلیل کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، دوسرے کی نفسیات کا لحاظ رکھ کے پیش کی جائے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی بات حکمت کے ساتھ کیجئے، تو اس اسلوب میں بھی قرآن اس کو استعمال کرتا ہے اور پہلے مفہوم میں بھی استعمال کرتا ہے. تو یہ جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بلاؤ، دانائی کا طریقہ اختیار کرو، اچھی تدبیر اختیار کرو، استدلال سے بات کرو، شائستگی سے بات کرو، ایسے بات کرو کہ جو دوسرے کو سمجھ میں آئے، اس کی عقل، اس کے علم کے مطابق بات کرو. کلم الناس علی قدر عقولہم. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں شامل ہیں. بالکل اسی مفہوم میں یہ استعمال ہوا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے جا کے لٹھ مار دی دوسرے آدمی کو، دانش مندی سے بات کرنی تھی، تو اسی مفہوم میں استعمال ہوا.
جاوید صاحب، اس میں ذرا یہ بھی وضاحت کر دیجئے گا کہ دعوت دینے کی جب بات کی جاتی ہے تو دعوت دینے کے کوئی مواقع بھی ہوتے ہیں، کہ مطلب ایک شخص جو ہے وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہے، کہیں جا رہا ہے، آپ نے اسے پکڑ کر کہا کہ بھائی میں اللہ کی دعوت دینے آیا ہوں، تو یہ طریقہ کار ہے یا موقع کی مناسبت سے جب وہ آدمی اس کے لیے آمادہ ہو کہ وہ سننا چاہ رہا ہو؟ وہ ہو سکتا ہے کہیں کسی جگہ جا رہا ہو، جلدی میں ہو کہیں پہ.
دیکھیے، جو عام آدمی پر دعوت کی ذمہ داری ہے، غالباً اسی کے بارے میں آپ سوال کر
رہے ہیں. جی جی جی.
تو عام آدمی کی ذمہ داری اس کے ماحول میں ہوتی ہے، یعنی میرا گھر ہے، میرے بچے ہیں، میرے اعزاء اقربا ہیں، میں کہیں کاروبار کرتا ہوں، وہاں میرے جاننے والے لوگ ہیں. عام آدمی کو دعوت کا کام ان میں کرنا چاہیے. گلی میں جاتے ہوئے آدمی کو پکڑ کر دعوت دینا، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کا تعلق ہے، کوئی آپ کا ربط ہے، کوئی آپ کا تعارف ہے، اس میں آپ کسی اپنے بھائی کو توجہ دلاتے ہیں. مثلاً آپ اعزاز اقربا کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہ بعض غلط چیزیں اختیار کر رہے ہیں، آپ نے شائستگی کے ساتھ توجہ دلا دی. آپ نے اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی دوست کو دیکھا، وہ کسی غلط بات میں پڑ گیا ہے، آپ ملے اس سے، تعارف پہلے سے موجود ہے. اس میں بھی طریقہ یہ ہے جو حکمت کی بات کہی گئی یا موعظہ حسنا کی بات کہی گئی کہ اگر بات ایسی ہے کہ جس پر علیحدگی میں توجہ دلانی چاہیے تو پبلک میں عام نہ کیجیے، اگر بات ایسی ہے کہ جس پر الگ سے بیٹھ کے چند لوگوں کے درمیان بات کرنی چاہیے تو اس کا اہتمام کیجیے. پھر یہ کہ یہ دیکھیے کہ وہ بات سننے کے لیے تیار ہے، مناسب موقع ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ وہ بی بی بیچاری آٹا گوند رہی ہے، شوہر صاحب باہر سے آنے والے، آپ نے کہا بی بی میں نے دعوت دے کے جانا ہے. تو یہ طریقہ ناشائستہ طریقہ ہے. عام آدمی پر دعوت کی ذمہ داری اسی لیے دوسرے لوگوں کے لیے ڈالی نہیں گئی، وہ آپ کے ماحول کی ذمہ داری ہے.
ٹھیک،
ماحول میں پہلے سے آپ کا تعارف ہوتا ہے، پہلے سے تعلقات ہوتے ہیں، ان تعلقات اور روابط میں آپ کا ملنا جلنا بھی ہوتا ہے، اس ملنے جلنے کو بنیاد بنا کر دعوت پیش کی جاتی ہے.
جناب،
اقامت دین کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہماری ملت کے اندر اختلاف و نزا کا باعث رہا ہے، اور اس میں جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ جید علماء جو ہمارے آج کل کے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد یا مولانا مودودی سے مختلف رہا ہے. اس کے اندر آپ کی کتاب برہان کے اندر تعویل کی غلطی کے اوپر آپ نے ایک مضمون بھی لکھا ہے، لیکن تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا عام مسلمانوں کے لیے تھوڑا آسان لفظوں میں اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں کہ اس کو سمجھنے میں عام مسلمانوں کو آسانی ہو کہ یہ مسئلہ تھا کیا اور اس میں سمجھنے میں کیا غلطی ہوئی.
دیکھیے، یہ مسئلہ کبھی تھا ہی نہیں، یہ مسئلہ تو دور حاضر میں پیدا ہوا ہے. قرآن مجید کی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ شورا میں یہ کہا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیم الدین. یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ اصطلاح کوئی آج پیدا ہوئی ہے، یہ تعبیر قرآن نے اختیار کی ہے. تو اس تعبیر کو پچھلی 12-13 صدیوں میں اہل علم سمجھتے رہے ہیں. آپ اس پورے ذخیرے پر ایک نگاہ ڈالیں، لوگوں نے ٹھیک سمجھا اس کو. اس کا مطلب ہے دین کو اختیار کر لینا، دین پر قائم ہو جانا، یہ اس کا مطلب ہے. اس کا سمجھ رہے ہیں نا؟
جی بالکل ٹھیک،
بالکل ویسی تعبیر ہے جیسے اقامت صلات ہے. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی فعل استعمال ہوا ہے. وہاں اس کا مفعول دین ہے، یہاں اس کا مفعول نماز ہے. تو آپ تو قرآن کھولتے ہیں تو وہیں پہ یہ تعبیر آ جاتی ہے. ربنا لیقیم الصلات، اقام الصلات، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب نماز کو اختیار کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز پر قائم ہو جانا، یہ مطلب ہے اس کا. یہی مطلب وہاں ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. اقامت دین کا مطلب ہے دین کو اختیار کر لینا، دین پر قائم ہو جانا، دین کو زندگی بنا لینا. تو ظاہر ہے کہ جو چیز بھی آپ قبول کریں گے اس کے بارے میں آپ کا یہی رویہ ہونا چاہیے. میں جب نماز پڑھتا ہوں، میں جب روزہ رکھتا ہوں، میں جب کسی بھلے آدمی کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، یا میں کسی کی برائی کے مقابلے میں عفو درگزر اختیار کرتا ہوں، تو اصل میں اقامت دین کر رہا ہوں. یعنی دین پر عمل پیرا ہوں، دین پر عمل پیرا ہو جانا، دین کو اختیار کر لینا،
یہ ہے.
قائم کرنا کی جو تعبیر بعض اردو مترجمین نے اختیار کی، اس سے غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے زندگی میں قائم کرنا، اپنی زندگی کے اندر دین کو اختیار کر لینا، اور یہی مطلب جلیل القدر اہل علم نے بیان کیا. تو اردو ترجموں سے یا فارسی ترجموں سے قائم کنید دین رہا، بعض اہل علم اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے جو دوسروں پر قائم کرنا ہے. تو پھر نماز کے بارے میں بھی یہی کہیے کہ اقامت صلات کا مطلب ہے دوسروں کو ڈنڈا پکڑ کے نماز پڑھوانا. نہیں، وہاں جس طرح نماز پڑھنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز پر قائم ہو جانا، نماز کو اختیار کر لینا مطلب ہے، یہاں بھی وہی، یہی اس کا صحیح مفہوم ہے. جن اہل علم نے یہ غلطی کی ہے ان کو دوسرے اہل علم نے توجہ دلا دی ہے، اس میں میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں نے بھی توجہ دلا دی.
ٹھیک ہے
جاوید صاحب، میرا سوال ہے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں. جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ کچھ علم ہے جو کہ خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا. تو آج کے دور میں خوابوں کی تعبیر، کسی کو خواب سنانا، اس کی تعبیر کو تلاش کرنا، اور اس کی تعبیر جو بتائی گئی اس کی سند کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟
یہ خواب تمثیل ہوتے ہیں، یہ بات قرآن سے واضح ہو گئی ہے. تمثیل ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی حقیقت کو ڈرامیٹائز کر دیا جاتا ہے اس کے اندر. مثلا حضرت یوسف کا خواب آپ دیکھیے، قرآن نے بیان کیا ہے کہ میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے سربسجود دیکھ رہا ہوں.
بالکل صحیح ہے نا؟ ایسا ہی.
اب اس میں کیا کیا گیا ہے؟ ایک واقعہ مستقبل میں پیش آنے والا ہے. وہ واقعہ ہے 11 بھائیوں اور ماں باپ کا ان کی عظمت کا اعتراف کرنا. یہ واقعہ پیش آنے والا ہے. اس واقعے کو ایک تمثیل میں ڈال دیا ہے. اور انہوں نے خواب میں کیا دیکھا؟ انہوں نے خواب میں 11 بھائی نہیں دیکھے، ماں باپ نہیں دیکھے. ماں باپ کی جگہ سورج اور چاند نے لے لی ہے، اور 11 بھائیوں کی جگہ 11 ستاروں نے لے لی.
ٹھیک.
اس کے بعد بادشاہ کا خواب دیکھی، وہ بھی ایک تمثیل ہے. یعنی وہاں پر بالیاں، گائیں، موٹی گائیں، دبلی گائیں، وہ کس چیز کی تعبیر بن گئی ہیں؟ وہ اچھے حالات کی، بارش ہو گئی، فصل اچھی آ گئی، یا قحط پڑ گیا. یعنی اس کے لیے بھی تمثیل کا، ڈرامیٹائز کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے. وہ جو دو لوگ ہیں جو ان کے ساتھ
جی، وہ جو زندہ میں ہیں
یعنی ساقی ہے اور نانپوز ہے، ان دونوں کو بھی آپ یہ دیکھیے کہ اس کے سر کے اوپر سے
پرندے
روٹیاں لے کے جا رہا ہے اور پرندے کھا رہے ہیں
جی.
تو خواب تمثیل ہوتے ہیں. یہ جو تمثیل ہے، یہ کس چیز کی تمثیل ہے؟ اس کو تعبیر کہتے ہیں. یعنی اب آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہے 11 ستاروں سے مراد. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جب خواب سنایا ہے انہوں نے، اپنے باپ کو سنایا نا سب سے پہلے
جی،
تو حضرت یعقوب سمجھ گئے ہیں یہ خواب کا کیا مطلب ہے، لیکن انہوں نے
کسی سے ذکر نہ کرنا.
یعنی معلوم ہو گیا ان کو، ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل طور پر نہ جان سکے ہوں، لیکن انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ در حقیقت اس کے بھائیوں کے یا خاندان کے لوگوں کے اس کی عظمت کا اعتراف ہی کا معاملہ ہے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ جو واقعہ بعد میں پیش آیا، جس صورت میں اعتراف عظمت ہوا، وہ سامنے آ گیا ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آ گیا ہو.
بالکل.
تو یہ اس طرح ہوتا ہے. اس میں بڑے سے بڑا آدمی غلطی بھی کھا سکتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک خواب کا ذکر کرتا ہوں. سیدہ عائشہ نے رضی اللہ عنہا ام المومنین ایک موقع پر اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آسمان پر 3 چاند ہیں اور وہ آسمان سے میرے آغوش میں اترے ہیں، اور اپنے والد کے سامنے یہ خواب بیان کیا. سیدہ عائشہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، یعنی علم کے لحاظ سے، دین کے فہم کے لحاظ سے ممتاز ترین ہستیوں میں سے. عورتیں فخر کرنا چاہیے عورتوں کو ان کے اوپر، جس درجے کی وہ فقیہ ہیں، جس درجے کی قرآن کا ان کا علم ہے، جس درجے میں وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور معاملات کو سمجھتی ہیں. تو حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ تمہارے خیال میں اس کی تعبیر کیا ہے؟ یعنی دو بڑی شخصیات ہیں گفتگو کر رہی ہیں، سیدہ، ان کا اپنا ایک مرتبہ ہے،
اور ان کے والد،
اور سیدنا ابو بکر. یعنی یہ حقیقت ہے کہ پیغمبروں کے بعد کس کا ذکر کریں گے آپ؟ سیدنا صدیقی کا ذکر کریں گے. معمولی شخصیت نہیں ہے، فہم میں، فکر میں، دین کو سمجھنے میں. آخر وہ سبقت کے اس مقام پر ہیں کہ جہاں ان کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لمحے کا تردد بھی نہیں ہوا. بڑی شخصیت ہے. مسلمانوں نے آپ کے بعد ان پر اعتماد کیا ہے کہ وہی آپ کے بعد آپ کی جانشینی کے حقدار ہیں. سیدنا عمر جیسے شخص نے ان کو یہ خراج تحسین پیش کیا ہے کہ میں نے ان کا نام اس لیے پیش کر دیا تھا کہ تقطع الاناکل ہے، مسلمانوں کی گردنیں ان کے سامنے جھک جاتی ہیں. اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے باپ کے سامنے ام المومنین یہ ذکر کرتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے. تو انہوں نے پلٹ کے پوچھا کہ تمہارے خیال میں اس کی کیا تعبیر ہے؟ میں کہا کہ بڑی واضح سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے چاند جیسے بیٹے دے گا. دیکھیے نا کہ، اور لگتی ہے بات،
بالکل لگتی بھی ایسی
کہ آسمان سے 3 چاند میری آغوش میں اتر آئے ہیں. سیدنا ابو بکر نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، خاموش ہو گئے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. وفات کے بعد آپ کو ان کے حجرے میں دفن کیا گیا، وہی مدفن ہے آپ کا. جب آپ کو دفن کر دیا گیا، سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تمہارا پہلا چاند آج اتر گیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہ کیا سمجھ رہی تھیں اور یہاں صورتحال کیا تھی. تو ان کے حجرے میں 3 چاند اترے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خود سیدنا ابو بکر، اس کے بعد سیدنا عمر. تو ان کے نزدیک خواب کی تعبیر یہ تھی. تو اس وجہ سے یہ تعبیر کا جو علم ہے، یہ اصل میں ایک لحاظ سے کسی چیز پر آپ احوال کے لحاظ سے غور کرتے ہیں، اور بعض وقت بالکل صحیح نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، بعض وقت نہیں پہنچتے. بہرا ایسا ہوتا ہے. سیدنا یوسف کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم سے ان کو خاص طور پر نوازا تھا، اور صرف اس علم سے نہیں بلکہ وہاں جو تاویل الاحادیث کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے باتوں کی تہ میں اتر جانے کی غیر معمولی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اب باتوں کی تہ میں اتر جانے کا عمل جو ہے اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس طرح کی تمثیل کو آپ سمجھ لیں.
ٹھیک بالکل صحیح.
لیکن خود سیدنا یوسف بھی جن کو وہ خواب آیا تھا 11 ستارے وہ اپنے بارے میں اسی وقت جان سکے کہ اس کی صحیح تعویل کیا تھی جب وہ واقعہ پیش آ گیا. تو اللہ نے ان کو یہ غیر معمولی صلاحیت دی. آپ دیکھیں انہوں نے کیا تعبیریں کی, بادشاہ کو کیا تعبیر بتائی, ان کو کیا تعبیر بتائی. تو اللہ کا ان پہ خصوصی کرم تھا. ہو سکتا ہے آج بھی کسی آدمی کو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی, جیسے وہ بہت سی صلاحیتیں عطا کرتا ہے, لیکن میرے نزدیک یہ کوئی ایسی حتمی بات نہیں ہو سکتی. میں نے 2 جلیل القدر ہستیوں کی مثال پیش کی ہے کہ ایک نے کیا سمجھا اور دوسرے نے کیا سمجھا.
ٹھیک جاوید صاحب, ان کے کوشچن کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ خواب کو ہر ایک کے سامنے بیان کرنا کیسا ہے, اس پہ بھی ذرا تبصرہ کر دیجئے گا کہ ہر ایک کے سامنے بیان کر دینا چاہیے اپنے خواب کو اور اس کی سند کیا ہوگی.
آپ کی مرضی ہے.
نہیں, جیسے سیدنا یعقوب نے فرمایا,
مجلسوں میں بیٹھ کر اپنی خلوت کی باتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں.
میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے حسد کے ڈر سے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہا کہ مت بیان کرنا, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے خاندان میں, آپ کے دوستوں میں کوئی حاسد ہو, آپ کو اگر فیل ہو رہا ہو تو کیا.
یعنی مطلب یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ اپنے بارے میں کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس میں آپ کے لیے کسی برتری, کسی تفوق, کسی بڑی کامیابی کی بشارت ہے, آپ کا احساس ہے یا بالکل واضح ہے کہ یہ چیز موجود ہے, تو اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات دوسرے لوگوں کا رویہ عملاً یا ماحول کے لحاظ سے بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. تو یہ ایک احتیاطی چیز ہے جو سیدنا یعقوب نے کہا تھا بچوں کو کہ تم لوگ جب داخل ہونا وہاں پہ, تو قبائلی نوجوان ہیں 10-11
الگ الگ طریقے,
وہ شہر میں ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں, تو وہ نہ ہو کہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں اور سمجھیں کہ یہ معلوم نہیں کوئی ڈاکو آ گئے کیا. تو انہوں نے کہا کہ دوسرے دروازے سے داخل ہو جانا تاکہ تمہارے ایک جتھا ہونے کا احساس نہ ہو. ایسا ہی ہے نا. اب دیکھیے یہاں ایک ایک کر کے یہ سارے لوگ آ گئے ہیں, 12-15 لوگ اچانک داخل ہوں تو سب کو خیال ہوگا کہ معلوم نہیں کوئی حملہ کرنے آ گیا ہے, کیا چیز ہوئی ہے. تو یہ تدبیریں ہیں, تو اس طرح کی تدبیر ضرور بتائیے, لیکن یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے اپنے خواب بیان کریں تو میں کیسے روک سکتا ہوں.
جی بہت شکریہ آپ کا جاوید صاحب, آپ نے وقت نکالا. آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ. آج ہم نے ناظرین گفتگو کی متفرق سوالات پر, اور بہت سارے اس میں آج انٹرسٹنگ کوشچن اور نئے کوشچنز بھی تھے. آپ کے سوالات بھی کچھ شامل میں کر سکا, کچھ نہیں ہو پائے. اگلی نشست میں آپ کے کچھ اور جو سوالات جو رہ گئے ان کو بھی انشاءاللہ ٹیک اپ کریں گے. آپ کے کچھ اور اگر کوشچنز آپ کے ذہن میں ہوں تو ہمیں اس ای میل ایڈریس پر لکھ بھیجئے, ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.